اسلامی مرکز یک جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہلا لاک کا ہے نام ذات نبی مرکز یک جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہلا لاک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 11ویں قسط آپ تمام احباب جو اس سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں سن رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھنے سکھانے کے اس عمل کو اسی طرح سے جاری رکھیں جیسا کہ عرب کے حالات رسول اللہ سے پہلے کے جو حالات تھے عرب کے وہ بیان ہو رہے تھے انبیاء کا تذکرہ کیا رسول اللہ کے اجداد کا تذکرہ جاری تھا اور ہم نے کل کی گفتگو میں رسول خدا کے دوسرے دادا یعنی دادا کے والد جناب ہاشم کا ذکر کیا جنہی کے نام پر بنی ہاشم مشہور ہیں اولاد ہاشم شہرت رکھتے ہیں تو اب جو رسول اللہ کے دادا کا آج تذکرہ کروں گا جناب عبد المطلب جن کے بارے میں کل عرض کیا تھا ان کا نام شیبہ تھا اور ان کے چچا مطلب تھے جناب ہاشم کے بھائی انہی کی نسبت سے ان کو عبد المطلب کہا گیا کل تفصیل سے یہ بیان کیا تھا اور آج حضرت عبد المطلب کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے جناب عبد المطلب جناب ہاشم کے فرزند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور قریش کے رئیس تھے آپ کی اجتماعی زندگی میں بہت سے حساس اور روشن مقامات موجود ہیں اور چونکہ ان کی سرداری کے زمانے کے واقعات تاریخ اسلام سے قریبی تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اسی لیے ان کے بارے میں ہم کچھ واقعات اور کچھ باتوں کو عرض کریں گے اور اس میں کچھ ان کی جو اس عنوان سے کہ جناب عبد المطلب کی جو فضیلت یا ان کی اہمیت زیادہ ہے اور بیان بھی ہوتی ہے اس حوالے سے تھوڑے سے ہی چند باتیں عرض کرتا ہوں اس میں شک نہیں کہ کوئی کتنی بھی قوی روح کا مالک کیوں نہ ہو ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا معاشرے کی عادات کی تاثیر سے طرز فکر میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسے افراد بھی ضرور پیدا ہوتے ہیں جو ماحول کے سامنے پوری شہامت اور شجاعت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ماحول کی ہر قسم کی آلودگیوں سے محفوظ رکھتے ہیں ہماری گفتگو کا یہ کردار یہ شخصیت اس گروہ کے افراد کا ایک کامل فرد ہے جس کی زندگی کے روشن صفحات اس بات کے گواہ ہیں ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص 80 سال ایک ایسے ماحول میں زندگی بسر کرے جو بت پرستی شراب نوشی سود خوری آدم کشی اور بدکاری میں گھرا ہوا ہو لیکن اس کے باوجود اپنی ساری عمر میں کبھی شراب کو منہ تک نہ لگائے اور لوگوں کو ان تمام برائیوں سے روکے اور محارم سے شادی رچانے اور بے لباس ہو کر کعبے کا طواف کرنے کے بارے میں پوری شدت سے مخالفت کرے منع کرے اور اپنے عہد و پیمان پر عمل کرنے کے لیے آخری سانسوں تک اصرار کرے تو ایسا انسان دوسروں کے لیے یقیناً ایک کامل نمونہ ہوگا اور ایسے انسان یقیناً کم پائے جاتے ہیں بس ایسی ہی شخصیت کے کائنات کے عظیم رہبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جن کے وجود مبارک میں رکھ دیا گیا ہو ضروری ہے کہ ایک ایسا صاحب کردار انسان ہو جو ہر برائی سے پاک ہو ان کے واقعات حکمت آمیز ہیں اور ان کے ارشادات ایسے ہیں کہ جن میں حکمت ہے اور ان سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ اس تاریک ماحول کے اندر جو مکہ کا وہ تاریک ماحول تھا اس کے اندر ان لوگوں میں سے جو تھے جو توحید پرست اور قیامت کا اعتقاد رکھنے والے تھے جناب عبد المطلب ہمیشہ کہتے تھے کہ ظالم انسان اس دنیا میں اپنے کیے کی سزا ضرور چکھے گا، اور اگر اتفاقاً اس کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کو اس دنیا میں سزا نہ ملے تو وہ کہتے تھے کہ وہ اس دنیا میں اگر اپنے کیے کی سزا نہ پا سکے تو حشر کے دن وہ ضرور سزا پائے گا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ جناب عبد المطلب توحید پرست بھی تھے اور معاد پر ایمان بھی تھا۔ حرب ابن امیہ آپ کے قریبی عزیزوں میں سے تھا۔ ایک مشہور ہے واقعہ، حرب ابن امیہ جناب عبد المطلب کے عزیزوں میں سے تھا، قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، اور قریش کی جانی پہچانی اور بڑی شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں حرب ابن امیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی تہامہ کے بازار میں ایک مرتبہ اتفاقاً جب حرب ابن امیہ سے سخت انداز میں پیش آیا تو دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، تو تکرار سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑائی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ یہودی حرب کے اشارے سے مار ڈالا گیا۔ جناب عبد المطلب کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے اپنے اس قریبی رشتہ دار سے، حرب ابن امیہ سے، تعلقات توڑ لیے، اور پھر ان کی کوشش یہ رہی کہ یہودی کا خون بہا حرب سے وصول کر کے اس کے ورثاء کو حوالے کریں۔ یہ مختصر سی داستان جناب عبد المطلب کی عدل سے محبت، عدالت سے محبت، اور ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد اور ان کی دادرسی کے جذبے کو نمایاں کرتا ہے یہ واقعہ۔ ایک اور اہم واقعہ جناب عبد المطلب کی زندگی کا، ایک اہم واقعہ وہ زمزم کی کھدائی کا ہے۔ جب سے زمزم ظاہر ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے سے زمزم نکلا تھا، تب سے لے کر لوگ یہاں اس پر آباد تھے۔ جیسا کہ سب سے پہلے جو قبیلہ آیا تھا وہ بنی جرہم تھے، تو جرہم کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، جو ایک طویل مدت تک مکہ پر حاکم رہے اور اس کے پانی سے بہرمند رہے۔ لیکن مکہ میں تجارت کے رواج اور ان بنی جرہم کی بیرا روی سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے چونکہ جرہم کے لوگ قبیلہ خزاعہ کی جانب سے خطرے میں تھے، اس لیے مجبوراً ترک وطن کر گئے۔ جرہم کے رئیس مداز بن عمر نے جب یہ یقین کر لیا کہ جلدی حالات گرفت سے نکل جائیں گے اور اس کی حکومت دشمنوں کے حملوں سے سرنگوں ہو جائے گی، تو اس نے حکم دے دیا کہ وہ طلائی ہرن اور کچھ قیمتی تلواریں جو کعبے کے ہدیے کے طور پر لائی گئی تھیں انہیں چاہے زمزم کے واسطے میں رکھ کر اچھی طرح بھر دیا جائے، اس طرح کہ دشمن اسے پیدا نہ کر سکے، تاکہ اگر وہ دوبارہ اپنے ملک و حکومت کو حاصل کر لیں تو اس خزانے سے استفادہ کریں۔ کچھ عرصے بعد خزاعہ کے حملے شروع ہو گئے، اور جرہم کے لوگوں نے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے افراد نے مجبوراً مکہ کی سرزمین کو خیرباد کر دیا اور یمن کی جانب ہجرت کر گئے، اور کہتے ہیں پھر ان میں سے کوئی پلٹ کر واپس مکہ نہیں آیا۔ اس کے بعد مکہ کی حکومت قبیلہ خزاعہ کے ہاتھ آ گئی، حتیٰ کہ جناب قصی بن قلاب جو رسول اللہ کے چوتھے دادا تھے ان کے ذریعے قریش کا ستارہ اقبال طلوع ہوا۔ اور پھر کچھ عرصے گزرنے کے بعد جب زمام امور اور مکہ کی ریاست اور مکہ کی سرداری جناب عبد المطلب کے ہاتھ میں پہنچی تو آپ نے دوبارہ زمزم کا کنواں کھودنے کا ارادہ کیا۔ اب لیکن چونکہ معلوم نہ تھا کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پر ہے، یعنی جگہ کا تعین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پھر بہت سے زیادہ جد و جہد کی، اور اس کے بعد اس کے صحیح مقام کا تعین کیا اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کنویں کی کھدائی کے اسباب فراہم کرنے کا عزم کیا۔ یعنی جس وقت جرہم یہاں سے جا رہے تھے تو کعبے میں ایک سونے کا ہرن تھا، اور اس ہرن کو انہوں نے وہاں پر، کچھ تلواریں تھیں سونے کی تلواریں، ان کو انہوں نے زمزم میں ڈال کے زمزم کو بند کر دیا تھا۔ یعنی ایک روایت تھی نا کہ وہ نافرمانی اور اعمال کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا، اور ایک یہ واقعہ جو عرض کیا کہ انہوں نے یہاں سے ہجرت کرنی تھی تو اس کو بند کر دیا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ زمزم کا کنواں دوبارہ کھودنے کے لیے انہوں نے اس کے فراہم کی چیزیں اور اس کو تلاش بھی کر لیا، مختص بھی کر لیا۔ تو عموماً ہر معاشرے میں منفی طرز عمل کے حامل افراد ضرور پائے جاتے ہیں جو ہر تعمیری کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب جناب عبد المطلب نے چاہا کہ زمزم کو دوبارہ وہ بحال کریں، اسے کھودیں، تو ان کے رقیبوں نے ان پر اعتراض کیا، اور وہ اصل میں چاہ رہے تھے کہ اگر زمزم کو بھی انہوں نے نکالا اور پانی کو دستیاب کروا دیا مکہ میں، تو پھر ان کی اہمیت اور ان کی شہرت بڑھ جائے گی، تو وہ مخالفت کرنے لگے، اور پھر وہ چاہتے تھے کہ اس کام میں شریک ہو جائیں۔ پہلے تو خیر مخالفت کر رہے تھے کنواں کھودنے کی ہی، لیکن جب حضرت عبد المطلب نے آمادگی کر لی اور کنویں کی شناخت بھی کر لی کہ اسی جگہ پہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی خدائی کا جب آغاز کیا، اس وقت وہ پھر چاہ رہے تھے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں، تو حضرت عبد المطلب نے بعض وجوہات کی بنا پر ان کے اس مطالبے کو تسلیم نہ کیا، چونکہ آپ چاہتے تھے کہ اس کو رنہا انجام دیں اور اس کے پانی کو مفت سب کے لیے مہیا کیا جا سکے، کیونکہ اگر وہ بھی شامل ہو جاتے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اور، اگر یہ کنواں نکلتا اور زمزم بحال ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی قیمت وغیرہ کا تعین کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت بڑھ گئی اور وہ اس کو کرنے نہیں دے رہے تھے، تو ایک شدید رد عمل کا سامنا جب کرنا پڑا، تو پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم اس مسئلے کے لیے عرب کے داناؤں میں سے کسی ایک کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروائیں کہ کنواں جو کھودا جائے زمزم کا، کیا جناب عبد المطلب ہی اس کو کھودیں یا باقی لوگ بھی شامل ہوں۔ تو ایک واقعہ جو تاریخ میں بیان ہوا ہے دلچسپ ہے، عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ طے ہوا کہ جا کر ان عرب کے داناؤں میں سے کسی ایک کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروائیں گے، تو پھر جناب عبد المطلب اور جو آپ کے رقیب تھے اس کام میں، وہ بھی آئے اور رخت سفر باندھا اور چل پڑے، اور کہتے ہیں حجاز و شام کے درمیان کے بیاب و گیا صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک جگہ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا جس کو لے کے یہ لوگ چلے تھے وہ ختم ہو گیا، اور شدید پیاس نے ان کو جکڑ لیا، پیاس کی شدت سے یہ بیتاب ہونے لگے، اور جس وقت ان کو بالکل اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب پانی کا میسر ہونا ممکن نہیں ہے، اور یہ جا بلب ہوئے لگا کہ زندگی کی آخری گھڑیاں آن پہنچی ہیں، تو اپنے موت کے بعد دفن وغیرہ کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ صحرا میں اگر مر گئے اور ہمارے جنازے اسی طرح پڑے رہے تو پھر تو درندے نوچ لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جناب عبد المطلب نے رائے دی کہ ہر شخص اپنے لیے قبر کھود لے تاکہ جب وہ مر جائے تو دوسرے اس پر مٹی ڈال دیں، اسی طرح اگر پیاس سے سب مر بھی جائیں تو سب کے سب سوائے ایک فرد کے، کہ جو سب کے آخر میں مرے گا، وہ باقی سب مٹی کے نیچے چھپ جائیں گے، اور صحرا کے درندوں اور ان کے وحشی جانوروں کی خوراک بننے سے بچ جائیں گے۔ کہتے ہیں جناب عبد المطلب کی رائے کو سب نے پسند کیا، ہر کسی نے اپنی قبر تیار کی، اور جب سب لوگ وحشت زدہ مرجائے ہوئے چہروں کے ساتھ موت کے انتظار میں بیٹھ گئے، تو اچانک جناب عبد المطلب نے آواز دی، کہا اے لوگو، یہ موت تو ذلت و خواری کی موت ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم سب مل کر پانی کی تلاش میں بیابان کے اطراف میں چکر لگائیں تاکہ شاید اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے پانی مل جائے۔ سب کے سب سوار ہوئے اور نہایت مایوسی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے چلنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میٹھا اور خوشگوار پانی مل گیا اور یقینی موت سے نجات مل گئی، بس جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس ہو لیے، اور نہایت درجے رضا اور رغبت کے ساتھ جناب عبد المطلب کے نظریے کو قبول کر کے انہیں اس بارے میں مکمل اختیار دے دیا۔ یعنی پہلے وہ زمزم کے کھودنے کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے جناب عبد المطلب کو اس کی مکمل اس کا اختیار دے دیا زمزم کھودنے کا۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنے اکلوتے بیٹے حارث، جو بڑے بیٹے تھے اس وقت، ان کے ایک ہی بیٹا اب تک پیدا ہوا تھا، ان کو ساتھ ملا کر کنواں کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ کنویں کے ارد گرد ریت کا ایک ٹیلا سا بن گیا، اور پھر اچانک وہ جو ہرن تھے، سونے کے جو ہرن تھے، وہ اور چند قیمتی تلواریں برآمد ہو گئی۔ تو جب یہ نکلی تو پھر قریش نے پھر ایک طوفان کھڑا کر دیا اور اپنے آپ کو اس میں شریک قرار دینے لگے، تو طے پایا کہ قرا ڈالا جائے، اور پھر قرا اندازی ہوئی تو دونوں ہرن کعبے کے حصے میں آئے اور تلواریں جناب عبد المطلب کے حصے میں آئیں، اور قریش کو کچھ بھی نہ ملا۔ جناب عبد المطلب نے ان تلواروں سے کعبے کے لیے دروازہ تیار کروایا، اور دونوں جو سونے کے ہرن تھے ان کو وہاں پر اس میں نصب کروا دیے، ان کعبے کے دروازے پہ۔ تو یہاں پر آج کی بات تمام کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں چند موضوعات اور بھی ہیں، کہ جو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔